الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید کی دو آیت میں نے پڑھی ہے اور قرآن کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ سچی بات ہے. اللہ کی بات سب سے زیادہ صحیح بات ہے. پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی مبارک بات ہے. اس قرآن میں سے میں نے دو آیت آپ کو سنائی ہیں. دونوں آیت میں آپ کو کہتا ہوں کہ یاد کر لو اور اس کو پڑھنے کی عادت بناؤ. ایک آیت ہے جس کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پر یہ آیت پڑھے گا تو جادو کا اثر کٹ جائے گا اور جادو کا اثر کٹے گا تو جادو سے اللہ اس کو سلامت رکھیں گے. اور اس زمانے کے اندر حسد کینہ آپس کی لڑائی دشمنی اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر جادو کرانے کا بہت سلسلہ ہے. لوگ جادو کراتے ہیں اور اللہ بچاوے بعض لوگ جادو کرانے کے لیے اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. کسی کافر مشرک سادھو بابا کے پاس گئے, جا کر کے جادو کرایا. وہ لوگ کفریہ شرکیہ کام کرتے ہیں کرواتے ہیں, بلکہ بعض مسلمان کہلانے والے باپو لوگ وہ بھی کفریہ کام کرواتے ہیں. जिससे आदमी ईमान से निकल जाता है। तो ये बहुत इस जमाने में बढ़ गया जादू का सिलसिला। गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर है या हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, इस वक्त नाम में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। दो में से एक का कौल है और दोनों जलीलुल कदर साहबी हैं। वो फरमाते हैं कि रात को सोते वक्त पर बिस्तर पर बैठ करके कुरान की आयत पढ़ लो तो इंशाल्लाह तुम्हारे ऊपर से जादू कटेगा, जादू टूट जाएगा। इसलिए रोजाना रात को ये आयत पढ़ करके अपने बदन पे दम कर लिया करो, अल्लाह हिफाजत में रखेंगे। कौन सी आयत? फलम्मा अल्कौ قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين। छोटी सी आयत है, याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है और फायदा इतना बड़ा है कि उसकी बरकत से जादू कट जाएगा। एक ही आयत करोगे अमल आज से? हाँ, जिनको याद नहीं रह रहे वो मौलाना साहब को कहो कि वो कुरान में से आपको निकाल दे रहे हैं, फिर आपके लोकल ग्रुप में उसको चला लो या स्क्रीन शॉट ले लो और लेकर के मोबाइल तो आप तकिए पर ही साथ रखते हो तो सोते वक्त पर उसको सामने लेकर के पढ़ लो, पढ़ करके सो तो इंशाल्लाह बड़ी हिफाजत रहेगी। फलम्मा अल्कौ قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله। और एक बड़े जयीद आमिल आलिम बा अमल को मैंने यूं पढ़ते हुए देखा और फिर मैंने भी तजुर्बा किया तो फायदा हुआ कि वो जब भी आयत पढ़ते हैं तो यूं पढ़ते हैं, फलम्मा अल्कौ قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين। तो ان الله سيبطله वाले हिस्से को तीन मर्तबा दोहराया उन्होंने, अगरचे सहाबी की रिवायत ने एक ही मर्तबा। तो ये आयत बहुत मुजर्रब है, उसको याद करो और पढ़ने का मामूल बनाओ। करोगे? घर में अपनी औरतों को बच्चों को भी याद करा दो। दूसरी एक आयत भी बड़ी जबरदस्त आयत है, बड़ी जबरदस्त। कई साल पहले किसी आदमी ने उसका शानदार वीडियो बनाया था, हमारी आवाज खूबसूरत फुल बोटो के साथ, और उसको सैकड़ों ग्रुपों में वायरल करवाया था। ये भी कुरान की दुआ है, अल्लाह के नबी की दुआ है, सैयदिना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है और बहुत जबरदस्त दुआ है। फातिरस समावाति वल अर्द अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा तवफ्फनी मुस्लिमा وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ। एक आयत का टुकड़ा है लेकिन इसका फायदा मैं आपको बताऊं, जो आदमी ये आयत दुआ के तौर पर अल्लाह के सामने पढ़ेगा, पहला फायदा अल्लाह ताला इस्लाम पर उसको मौत अता करेंगे, इंशाल्लाह उसकी मौत कैसी आएगी? इस्लाम पर आएगी। और इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है, डर है, हर वक्त डर लगा रहता है कि कब ईमान निकल जावे नऊज़ु बिल्लाह और आदमी काफिर होकर के मरे, इसका डर लगा हुआ है। ऐसा इर्तिदाद का माहौल है, ऐसा ईमान से निकलने का माहौल है, इसलिए हमें अपने ईमान के बारे में बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए। तो ये आयत पढ़ने का पहला फायदा, کہ انسان کی موت اللہ تعالی ایمان اور اسلام پر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالی کی مدد دنیا میں بھی ملے گی اور موت کے بعد بھی اللہ کی مدد ملے گی. چلو دنیا میں تو کوئی ظاہر میں مدد کرنے بھی آئے گا، لیکن قبر میں، قیامت میں، پل صراط پر اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو دنیا میں بھی اللہ مدد کریں گے، قبر میں بھی مدد کریں گے، قیامت میں بھی مدد کریں گے، پل صراط پر بھی مدد کریں گے. اللہ کی مدد دنیا آخرت میں ملے گی اس آیت کی دعا کی برکت سے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، اولیاء اللہ، ان کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی رہنے کا موقع دیں گے اور موت کے بعد بھی ہمارا حساب ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حساب ہوگا. یہ تین زبردست فائدے یاد رکھ لو، جس کی ہر ایک کو ضرورت، سب کو ضرورت. یہ تین فائدے اس آیت میں جو دعا ہے اس کو مانگنے کی برکت سے اللہ عطا فرمائیں گے. فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والے، بولو آسمان کس نے بنائے، بولو کس نے بنائے آسمان، اللہ نے بنائے. یہ اتنی بڑی زمین کس نے بنائی، اللہ نے بنائی. ان الارض للہ، ساری زمین جگت کی اللہ کی ہے، آسمان اللہ کے ہے، سب اللہ کا ہے. تو فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں اور موت کے بعد میری مدد کرنے والے اللہ آپ ہی ہو. دنیا میں اور موت کے بعد مدد کرنے والا کون؟ اللہ، اللہ ہی مدد کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما، اے اللہ جب وقت آئے گا تو اسلام پر مجھے موت عطا فرمائیں، اسلام پر میری موت آئے، ایمان پر میری موت آئے، اسلام پر، ایمان پر میری موت آئے. ایک بات بیچ میں آپ کو کہوں میں، کسی بھی ایمان والے بندے کو، کسی بھی ایمان والے بندے کو کبھی حقیر اور نیچا مت سمجھنا، کسی بھی ایمان والے بندے کو کبھی حقیر نیچا مت سمجھنا. اگر کسی اللہ کے بندے کو، ایمان والے کو حقیر اور نیچا اور معمولی سمجھا تو ڈر یہ ہے کہ آدمی ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے، ڈر یہ ہے کہ آدمی ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے. بہت اچھی طرح میری بات یاد رکھنا زندگی بھر، کسی بھی ایمان والے کو کبھی حقیر مت سمجھو، نیچا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، ورنہ ڈر یہ ہے کہ ایمان نکل جاوے اور آدمی کفر میں چلا جاوے. تو پھر اس سے آگے کی بات کرو، کسی حافظ قرآن، کسی عالم دین، کسی امام، کسی مدرس کو کبھی حقیر اور نیچا اور معمولی مت سمجھو. جب ایک ایمان والے کو حقیر نہیں سمجھنا، اکرام مسلم کا نمبر کیا ہے؟ ہر مومن کا اکرام، ہر ایمان والے کا اکرام، تو مومنوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر کوالٹی لوگ، اچھے لوگ، علماء، حافظ، استاد، امام، ان کی تو خوب عزت کرنی چاہیے، خوب اکرام کرنا چاہیے، کبھی ان کو معمولی مت سمجھو. بعض مرتبہ آدمی پگار دیتا ہے، آدمی متولی ہوتا ہے، آدمی ٹرسٹی اور پرمکھ ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے، او مولوی تو میرا نوکر ہے، وہ استاد تو میرے یہاں نوکری کرتا ہے، وہ تو میرے ہاتھ نیچے ہیں، جو چاہے آرڈر دوں کرنا پڑے اس کو. یہ اگر کسی عالم کو، حافظ کو، مدرس کو، امام کو حقیر سمجھا تو خطرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے اور آدمی ایمان سے محروم ہو جائے. اب یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پروف کرتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں، کوئی چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہمارے دین میں کون سی ہے؟ بخاری شریف، یاد رکھ لو. بخاری شریف میں حدیث ہے، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، یعنی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، آخری نبی جی کا آخری حج. میں علماء کرام سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب بیان کرو تو ہمارے نبی جی کے نام کے ساتھ آخری نبی بولا کرو. اور دعوت کے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں، جب بھی چھ نمبر بیان کرو، گشت کی بات کرو، گشت کے بعد جو ترتیب میں آخری بات ہوتی ہے وہ بات کرو، تو ہمارے حضور کے پیارے نام کے ساتھ بولا کرو. کیا بولو گے؟ آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی. یہ ہے ختم نبوت کی دعوت، اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ ہمارے دین کے اندر بڑا زبردست عقیدہ ہے، بہت بڑا عقیدہ ہے. اس لیے حضور کی جتنے چاہے اتنے صفات بیان کرو، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین، مزمل مدثر، جو چاہے بیان کرو، لیکن اتنا بھی ضرور بولا کرو، ہر بات میں، ہر بیان میں کم از کم ایک مرتبہ اتنا بول لو. کیا بولو گے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آخری نبی کا آخری حج، اور جتنے لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے، اور جن کا حج اب تک نہیں ہوا، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اور مجھے آئندہ بار بار حج عطا فرما، سب کو اللہ بار بار حج عطا فرما. تو اللہ کے نبی جی کی آخری حج اب 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل گئے ہیں، اور نکل کر کے مزدلفہ جاتے ہیں، اور مزدلفہ جا کے مغرب عشاء کی نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں. ہاں جی لوگ، اب سورج ڈوب گیا عرفات کے میدان میں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکل کر روانہ ہونے کی بالکل تیاری ہے، لیکن حضور کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ جاوے نہ ہم روانہ ہو جاوے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے بڑے بڑے لیڈر لوگ تھے، یمن سے آئے ہوئے بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے، اور حضور انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کسی کا. اتنے میں آ گئے ظاہر کے اعتبار سے ایک معمولی اور نارمل آدمی، جن کا نام تھا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آئے سانولا سانولا رنگ، ان کا رنگ بھی کوئی خوبصورت اور گورا نہیں، اور ناک بھی تھوڑی سی چپٹی، چونکہ وہ غلام اس سلسلے میں سے آئے تھے. حضرت اسامہ آ گئے تو جب ان کو دیکھا تو یمن کے لیڈر لوگ کیا کہنے لگے، ان کی وجہ سے حضور نے انتظار کیا اور سب کو رکوا کے رکھا، یعنی ان کو نیچا سمجھا، حقیر سمجھا، معمولی سمجھا، کہ کوئی بڑا آدمی ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان کے انتظار میں حضور بیٹھتے تو الگ بات تھی. اس لیے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درجہ بہت اونچا ہے، تو ان کے انتظار میں ہوتے تو سمجھ میں آتا. یہ اسامہ، ان کے نارمل آدمی، ایک غریب آدمی، ایک سانولا آدمی، رنگ کا بھی ٹھکانہ نہیں، اس کے لیے حضور نے انتظار کیا اور ان کے آنے کے بعد روانہ ہو رہے ہیں. بس ان کو حقیر سمجھا، نیچا سمجھا، ان کا انسلٹ دل میں آیا، ان کی توہین دل کے اندر آئی. بس وہاں پر امام بخاری نے یہ جملہ نقل کیا ہے، فَلِذَا كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ. اس کی سزا یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا، ذی الحج کے مہینے میں حجۃ الوداع ہوا، ربیع الاول میں حضور دنیا سے چلے گئے، اور سب سے پہلے ارتداد کا فتنہ یمن کے اندر آیا اور یمن کے لوگ مرتد ہوئے سب سے پہلے. تو امام بخاری جیسے آدمی نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ یمن والوں کے اندر جو ارتداد کا فتنہ آیا اور وہ لوگ سب سے پہلے مرتد بنے، اس کی وجہ کیا؟ ایک صحابی کو انہوں نے حقیر اور معمولی اور نیچا سمجھا. اس کی سزا کے اندر گویا اللہ تعالیٰ نے وہاں ارتداد کی ہوائیں چلائی. اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں بہت قوت اور طاقت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی بھی ایمان والے کو حقیر اور نیچا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو، اس کا انسل مت کرو. اور خاص طور پر کوئی حافظ، عالم، قاری، امام، مدرس، ان کا ہرگز انسلٹ مت کرو، ان کو حقیر اور نیچا مت سمجھو. خطرہ یہ ہے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، کہیں ہمارا ایمان اللہ چھین نہ لے رہے، اس کا خطرہ لگا ہوا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس دعا میں 3 بڑے فائدے. پہلا فائدہ یہ، اللہ اسلام پر موت عطا کریں گے. دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ کی مدد دنیا میں بھی ملے گی، موت کے بعد بھی ملے گی. اور تیسرا فائدہ یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے راستوں پر اللہ چلائیں گے، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، اور ان کی برکت سے ہمارا کام بن جائے گا. جیسے آپ کی بستی میں کوئی بڑے بزرگ آ جائے تو میرے جیسے 2-4 کو بھی ساتھ میں اچھے دسترخوان پر کھانے کا موقع مل جاتا ہے. ابے ہمارا چانس وہاں کیسے لگتا؟ یہ تو یہ بزرگ آئے تو ان کے ساتھ توفیلی بن کے چل رہے تھے، تو جن کے یہاں دعوت تھی انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ دسترخوان پر، آپ بھی بیٹھ جاؤ. تو بڑوں کی برکت سے چھوٹوں کا کام ہو جاتا ہے. یہ ہے والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ. تو یہ آیت بھی یاد کر لو، قرآن کی آیت ہے. اور 3 بڑے فائدے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ 2 آیت یہاں کے لوکل تمام گروپوں میں چلا دو، اسکرین شاٹ اس کی لے کے رکھو اور اس کو یاد کر لو، اس کو اللہ سے مانگو، دعا کا اہتمام کرو. اور ان دونوں آیت کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے جس کی ہم سب کو بڑی ضرورت ہے. اب پہلی آیت کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بدلاؤ تو بڑی بات فائدے کی سمجھ میں آئے گی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ نام کے اللہ کے بہت بڑے نبی گزرے، حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام مصر میں، ایجپت میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے. اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ جاؤ فرعون کو ایمان کی دعوت دو. یہ دو بھائی تھے، ایک بھائی کا نام موسیٰ، دوسرے بھائی کا نام ہارون. دونوں بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور کیا فرمایا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو، جا کر کے ایمان سکھاؤ ان کو. ٹھیک، دونوں گئے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے. اللہ نے دو چمتکار دیے تھے، دو معجزے دیے تھے. ایک چمتکار کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اور وہ لکڑی مفسرین کہتے ہیں کہ مدین میں جب شادی ہوئی تھی تو سسرال میں سے ہدیے میں ملی تھی، یعنی لڑکی کے ابا، کیا کہتے ہیں یہاں لڑکی کے ابا کو، سسر. تو سسر ابا نے وہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام کو شادی کی گفٹ میں دی تھی. اس زمانے میں کوئی ہمت کر سکتا ہے کہ جمائی کو لکڑی ہدیے میں دے رہے ہیں؟ لیکن وہ کیسے ہمت والے خسر ابا ہوں گے کہ انہوں نے اپنے جمائی کو لکڑی ہدیے میں دی. جلالین کے حاشیے میں روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی سفورہ کے ساتھ، تو موسیٰ علیہ السلام کے خسر جی نے، سسر ابا نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی جا اپنے پاس ایک تبرک رکھنے کا روم جا، کہ وہ تبرکات والے روم میں جا، وہاں نبیوں کی برکتی لکڑیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی لوگ لکڑی پکڑتے تھے. خود میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی لکڑی رہتی تھی، اور بخاری شریف میں موجود ہے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ چلتا نہیں تھا، تو حضور نے اپنی لکڑی کے ذریعے سے ایک مارا اس کو، تو وہ اونٹ تو جو ہے نا بلیٹ ٹرین کی طرح ہو گیا، سپر اسپیڈ والا ہو گیا. حضور نے پوچھا، جابر تمہارا اونٹ چلتا نہیں ہے برابر؟ کہا حضور میرا اونٹ مریل ہے، ایک دم کمزور ہے، جیسے ٹائر میں پنچر پڑ گیا ہو، ہوا کم ہو گئی ہو. تو کہا حضور میرا اونٹ چلتا نہیں، تو حضور نے کہا لاؤ. حضور نے اپنی لکڑی سے ایک گودا مارا اس کو، تو وہ تو سپر اسپیڈ بن گیا. پھر تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا. تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے ہاتھ میں لکڑی رکھنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو ان کے سسر جی نے کیا کہا بیٹی کو، بیٹی وہ اپنا روم ہے جس میں برکتی چیزیں ہیں، جاؤ اور ایک لکڑی لا کے تمہارے شوہر کو میرے جمائی کو ہدیے میں دے دو. تو کہا وہ لڑکی لکڑی لینے گئی روم میں، تو اس کا ہاتھ پڑا تو حضرت آدم علیہ السلام جو لکڑی جنت سے لائے تھے اسی پر ہاتھ پڑا، اور وہ لکڑی لا کر کے ابا جی کو دی، اور ابا جی نے اپنے جمائی کو وہ لکڑی ہدیے میں دی. لو میرے داماد جی، آپ کو لکڑی ہدیے کے اندر، گفٹ کے اندر دیتا ہوں. اس سے کم از کم اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ جمائی کو کچھ ہدیہ دینا سنت ہے، جمائی کو کچھ ہدیہ دینا سنت ہے. یہ جو جہیز دیتے ہیں اہتمام کر کے، یہ غلط طریقہ ہے. باقی جمائی کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے شادی کے وقت کے اوپر. تو بہرحال لکڑی ہدیے کے اندر ملی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ لکڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے ذرا برابر دھیان سے دیکھو تو، چونکہ اس میں معجزہ بننا تھا اس لیے دھیان سے دیکھنے کے لیے کہا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، اللہ یہ تو میرا ڈنڈا ہے، یہ تو میری لکڑی ہے. اب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا چانس ملا، محبت حقیقی، سچی محبت. اللہ مجھے آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرما دے، سچا عشق عطا فرما دے. جب آدمی کو سچی محبت کے اندر، تو پھر آدمی جو ہے اس وقت محبت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. اسی لیے آپ جس کو بھی دیکھو کہ موبائل پر لمبی لمبی کھینچتا ہو، سمجھ جانے کا کہ گندی محبت کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، فوراً سمجھ جانے کا. تو یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ نے اتنا پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی. جواب ہو گیا کہ وہ تو میری لکڑی ہے، لیکن اللہ سے بات کرنے کا چانس ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے بات لمبی کی لمبی کی. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرا. بات لمبی کرتے چلے گئے. محبت کا موقع، محبت چیز ایسی ہے. ہمارے یہاں آپ نے بھی سنا ہوگا، دمن ایک جگہ ہے جو پہلے پورٹوگیز حکومت میں تھا، پھر آزاد ہوا ہوا. ہمارے ساجد بھائی ساتھ ہی، اس لیے یہ واقعہ ان کی برکت سے ذہن میں آ گیا. تو وہاں ایک یوسف بھائی رہتے تھے اور اللہ والوں کے بڑے خادم تھے، حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال والے. ان کی خانقاہ میں گجراتی خادم ہوئے تھے، پھر بعد میں دیوبند چھتہ مسجد میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں دسترخوان کے خادم ہوئے تھے. ہم لوگ تو بہت بعد میں آئے، پہلے گجراتی خادم ہوئے. اور عجیب زندگی، پہلے وہ اسٹیمر کے اندر کپتان تھے، پورے اسٹیمر کو کنٹرول کرتے تھے. اور اسٹیمر کے اندر دیکھو اللہ والوں کی صحبت کیا رنگ لاتی ہے. وہ میں آپ کو قصہ سنا کہ وہ اسٹیمر کے اندر جب ایک ٹرپ مار کے آتے ہیں کسی پورٹ پر، بندرگاہ پر رکتے ہیں، تو اندر جو کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے بچا بچا، وہ لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں. یہ کپتان، اندر دوسرا اسٹاف، یہ سب یہی کرتے ہیں. تو وہ اپنی کپتان شپ کے زمانے کے اندر اسٹیمر میں سے کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، صابو، اسپرے، سب چیزیں لایا کرتے تھے. کپتان تھے، ہائی ایجوکیٹڈ آدمی تھے. پوری اسٹیمر چلانا، اس کے لیے بڑی ڈگری لینی پڑتی ہے. لیکن پھر سب سے پہلے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی خانقاہ میں، اور اس کے بعد حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کی خانقاہ میں گئے. اور زندگی میں اللہ والوں کی صحبت سے ایسی عجیب تبدیلی آئی، ایسا عجیب بدلاؤ آیا کہ جب وہ ریٹائر ہوئے تو جتنی کمپنیاں، شپنگ کمپنیوں کی اسٹیمر میں انہوں نے کام کیا تھا، حساب کر کر کے ان کو ہر ایک کو پیسے بھیجے واپس کہ میں نے تمہاری کمپنی میں 10 سال تک اسٹیمر میں کام کیا، میں اتنی مرتبہ آٹا لایا تھا، اتنی مرتبہ صابو لایا تھا. اور ان سب کے سمجھو 1000 روپے ہوتے ہیں تو 100 روپے زیادہ 1100 روپے، یعنی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے 40 سال پہلے. اور زیادہ زیادہ پیسے ہر ایک کمپنی کو بھیجے. یہ اللہ والوں کی صحبت کہ پہلی زندگی کے اندر جو غلط طریقے سے مال لائے تھے اس کا حساب کر کر کے سب لوگ کمپنیوں کو پیسے چکائے، تو کمپنی کے مینیجر مالک لوگ بھی پریشان کہ یہ کیسا مسلمان آدمی ہے کہ اس نے اپنی پوری نوکری کے زمانے میں جتنا بھی غلط طریقے سے لیا تھا اس کا حساب کر کر کے انہوں نے پیسے جمع کرا دیے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکت. اور ہم نے اخیر زمانے میں ان کو دیوبند میں دیکھا تو چھتہ مسجد میں ایک انار کا درخت تھا، دارم کا جھاڑ، جس کے نیچے دارالعلوم دیوبند شروع ہوا تھا، اسی کے نیچے وہ سوئے رہتے تھے. اور جو بھی آوے لوگ اصل حضرت ان کو ہی سمجھتے تھے، ایسی ماشاءاللہ داڑھی ٹوپی، اور اللہ نے باڈی بھی ایسی عطا فرمائی دی کہ جو بھی آوے کہ حضرت یہی ہے، ملاقات کرے، مصافحہ کرے، ہاتھ چومے اور کہ حضرت بیٹھ کر لو، بیٹھ کر لو. دیکھیے एक दाढ़ी मुंगा आदमी पहले, अब सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी, इन शर्ट में रहने वाला आदमी लेकिन इस्लामी लिबास के साथ, और अल्लाह अल्लाह का 12 तस्वीर का जिक्र करने वाला, और जिंदगी में ऐसा बदलाव आ गया कि हर एक का हक याद कर करके पहुंचाया। कैसी जिंदगी में तब्दील आई, ये हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब, हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही, ऐसे बुजुर्गों की सोहबत की ये बरकत, ये अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत हुआ करती। खैर, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम के डंडे के अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी थी कि वो सांप बन जाता था, अजगर बन जाता था, ऐसी तासीर, लकड़ी अजगर बन जावे, सांप बन जावे। और ये कुरान से साबित है, हमें मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे तो हमारा ईमान चला जाएगा, ये कुरान से साबित बात है। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, मूसा और हारून जाओ फिरौन के पास, वो बहुत दादागिरी करता है, अपने आप को बड़ा खुदा कहता है, उसको ईमान की दावत दो। ये दोनों दावत देने गए तो फिरौन ने पूछा कि तुम अल्लाह के रसूल हो, नबी हो, कोई तुम्हारे पास सबूत है, दलील है, प्रूफ है? तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी लकड़ी डाली फिरौन के दरबार में। अब फिरौन का शाही महल अभी भी मिस्र में उसके खंडर मौजूद है, आलीशान महल, और तख्त पर बैठा हुआ था, और मूसा अलैहि सलाम ने डंडा डाला तो लकड़ी सांप बन गई। और तफसीली रिवायतों में कि इतना बड़ा सांप बन गया कि उसने जो मुंह खोला तो फिरौन का जो तख्त था, सिंहासन, और उसके ऊपर वो बैठा हुआ था, उसने जो मुंह खोला सांप ने, तो पूरा फिरौन, उसका तख्त उसके मुंह में आ जावे, इतना बड़ा मुंह उसने खोला। तो फिरौन इतना घबरा गया कि जान बचाने के लिए कूदा तख्त पर से और तख्त के नीचे घुस गया। आज तक अपने आप को रब्बे आला कहता था, लेकिन एक सांप ने मुंह खोला तो जान बचाने के लिए तख्त के नीचे घुस गया, और इतना घबरा गया, इतना घबरा गया कि उसको दस्त लग गए, पाखाना शुरू हो गया। कहते हैं कि मौत तक ये बीमारी उसकी खत्म नहीं हुई, पूरी जिंदगी उसको दस्त की बीमारी लगी रही। फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसको चमकता हुआ हाथ बतलाया। फिरौन ने कहा कि ये तो जादू है कि लकड़ी सांप बन जावे, हाथ चमकता हुआ हो जाए, ये तो जादू है। तो फिरौन के दरबारी लोग क्या कहने लगे कि मूसा भी जादूगर, हारून भी जादूगर, तो जादू का जादू से मुकाबला कराओ, जादू का जादू से मुकाबला कराओ। और उस जमाने के अंदर मिस्र में, इजिप्त में बड़े बड़े जादूगर लोग, वहां जो एजुकेशन दिया जाता था, तालीम दी जाती थी, उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जादू का था, मैजिक का था, लोगों को फरजियात जादू सिखाया जाता था। इतना मिस्र के अंदर जादू का शहर का माहौल था, तो का जादूगरों का जादू से मुकाबला करा, तो कुछ टाइम ले लिया कि इतने दिनों के बाद मुकाबला होगा, और पूरे इजिप्त में से, मिस्र में से बड़े बड़े एक्सपर्ट जादूगरों को जमा किया, और एक मैदान के अंदर मुकाबला हुआ, मैदान उत्तहरीर, आज भी मैदान मौजूद है, मैदान उत्तहरीर, ये वही मैदान नहीं लेकिन आज भी वहां मैदान है, मैदान उत्तहरीर उसका नाम है। तो एक बड़े मैदान के अंदर मुकाबला, और बास तफसीरी रिवायत के मुताबिक 9 लाख जादूगर आए, कितने जादूगर? 9 लाख जादूगर आए। और इधर अल्लाह के दो नबी है, हजरत मूसा और हजरत हारून, दो नबी। फिरौन भी आया देखने के लिए, उसकी बीवी आसिया भी आई देखने के लिए, और मिस्र की पब्लिक ये फाइनल मैच देखने के लिए आई, पब्लिक भी आई मिस्र की। وقيل للناس هل انتم مجتمعون. پبلک کو بھی جمع کرایا فرعون نے, لعلنا نتبع السحرا, ہم جادوگروں کی بات مان لیں گے اگر آج وہ جیت گئے تو. اس طریقے سے زبردست مقابلہ ہوا. اب ایک میدان, کہتے ہیں کہ فرعون کی برتھ ڈیٹ کی وہ دن طے کیا گیا تھا, پیدائش کا دن. فرعون نے سوچا کہ ہیپی برتھ ڈے مناوے, لیکن بیڈ برتھ ڈے ہو گئے اس کی. ہیپی منانے گیا وہ بیڈ ہو گئے, گڑبڑا گئے, خراب ہو گئے. ایسے بھی یہ برتھ ڈے منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ غیر اسلامی طریقہ ہے, یہ نہیں منانا چاہیے. تو فرعون نے ایک بڑے میدان میں مقابلہ رکھا, 900,000 جادوگر آئے, اور ادھر اللہ کے دو نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. اب ان جادوگروں نے آ کے کیا کیا, اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑی لائے تھے, رسی اور دوری کے ٹکڑے لائے تھے, اور ان کے پاس جادو منتر تھا, خطرناک جادو. انہوں نے وقت آیا تو جب مقابلے کی تیاری ہوئی, ادھر دو نبی ادھر 900,000 جادوگر. اب پوائنٹ کی بات سنو, یہ 900,000 جادوگر جو تھے اس کو فرعون نے بلایا تھا, فرعون نے دعوت دی تھی اپنی طرف سے نبی سے لڑنے کے بعد. لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں جمع ہوئے تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ دیکھا, آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی دیکھی, تو جادوگر لوگ سمجھ گئے کہ یہ دونوں جادوگر نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی غیبی اللہ کی مدد ہے, اسی لیے ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو ان جادوگروں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, اللہ کے نبی کا ادب اور اکرام کیا, اللہ کے نبی کا ادب اور اکرام کیا, اور ادب اور اکرام کے اندر کہنے لگے, اما ان تلقیا و اما ان نکون اول الملقین. کہ نبی جی, ابھی نبی ہونے کا پتہ نہیں تھا, اے اللہ کے نیک بندے, آپ پہلے جادو دکھاؤ یا ہم پہلے جادو دکھاوے, آپ کی مرضی, آپ کو جو کرنا ہو کرو. حالانکہ وہ جادوگر سرکاری آدمی تھے, فرعون نے بلایا تھا, گورنمنٹ نے ان کو بلایا تھا, وہ چاہتے تو آرڈر کرتے کہ موسیٰ چلو تم اپنا جادو دکھاؤ پھر ہم دکھائیں گے. لیکن انہوں نے نبی کا ادب کیا, اکرام کیا کہ موسیٰ تم دکھاؤ یا ہم دکھاوے, ہم آپ کی چوائس پر چھوڑتے ہیں, آپ کی مرضی پر چھوڑتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال القو, تم ڈالو پہلے, تم اپنا جادو پہلے دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا, جس وقت کے اوپر 900,000 جادوگروں نے رسی پر لکڑی پر جادو منتر پڑ کے اس میدان میں ڈالا تو سانپ بن گئے. اب 900,000 جادوگر اور وہ لکڑی اور رسی پر منتر پڑ کے میدان میں ڈالے تو لاکھوں سانپ میدان میں ہو گئے, لاکھوں سانپ میدان میں, جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے آنے لگے, دوڑنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور یہ نظر بندی تھی, مسمریزم تھا جو ان جادوگروں نے کیا. جس وقت انہوں نے یہ کیا کہ اپنی لکڑی اور رسی پر جادو منتر پڑ کے اس کو سانپ بنایا, اس وقت کی آیت ہے, فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر. وہ سارے جادوگروں نے اپنی رسی اپنی لکڑی ڈالی میدان میں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے, یہ سب جادو ہے, جادو کے تماشے ہیں. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ, اللہ تعالیٰ جادو کو باطل کر دیں گے, اللہ جادو کو بیکار کر دیں گے, اللہ جادو کو معطل کر دیں گے, ناکام کر دیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, جتنے بھی فسادی فتین لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے کام کو چلنے نہیں دیتے, یہ آیت اس موقع کی ہے، اس وقت یہ آیت ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا ڈنڈا ڈالو، یہ 900,000 جادوگروں نے لاکھوں سانپ تمہارے خلاف چھوڑے، اس سے بچاؤ کے لیے تمہارا ڈنڈا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا تو یہ تو ایک اژدہا بن گیا، ڈریگن بن گیا، اجگر بن گیا، اور میدان میں جا کر جادوگروں کے جتنے سانپ ناگ پھینیے تھے سب کو اس نے کھا کے اپنے پیٹ میں لے لیا، ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا. جب یہ منظر دیکھا ہے تو 900,000 جادوگر اسی وقت پر میدان میں سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں اس اللہ پر ہم ایمان کا اعلان کر دیں. اسی وقت کے اوپر انہوں نے میدان کے اندر ایمان کا اعلان کیا کہ موسیٰ جس اللہ پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں ہم اسی اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ اعلان کیا. یہاں سمجھو حضرات مفسرین نے اس پر مستقل وجوہات پر کلام کیا ہے، لیکن ایک بڑی وجہ یہ لکھی ہے تفسیروں میں کہ ان جادوگروں کو جو میدان میں نبی سے ٹکر لینے آئے تھے، نبی کا مقابلہ کرنے آئے تھے، ان جادوگروں کو اللہ نے اسی میدان کے اندر ایمان والا بنا دیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی. اس کی دو وجہ، ایک وجہ یہ کہ انہوں نے نبی کا ادب اور اکرام کیا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت پالی، اللہ کے نبی کے ساتھ میدان میں تھوڑی دیر ان کو رہنا نصیب ہو گیا، اس کی یہ برکت ہو گئی کہ لاکھوں جادوگر لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد جب سجدے میں گرے ہیں، میدان میں سجدہ کیا انہوں نے، تو اللہ نے سجدے میں ان کو جنت دکھائی، جنت دکھائی، سجدے میں انہوں نے جنت دیکھی، اور سجدے سے سر اٹھایا. جیسے ہی سر اٹھایا تو فرعون غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر فرعون کہتا ہے کہ او ہو تم لوگوں نے ایک پلان بنایا میری سرکار پر قبضہ کرنے کا، کرسی پرستوں کو ہر چیز میں کرسی نظر آتی ہے، کہا تم نے میری کرسی پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا، میں تم سب کے ہاتھ اور پیر کو کٹوا دیتا ہوں، تم کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہوں، سب کے سب لوگوں کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا. تو اس وقت یہ جادوگر لوگ کیا کہتے ہیں، قتل کی دھمکی ملی، مار ڈالنے کی دھمکی ملی، لیکن یہ نہ جادوگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، فقدما انت قاد انما تقدی هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى. کہنے لگے یہ 900,000 جادوگر، ارے فرعون تجھ سے جو ہو وہ کر لے، پھانسی دینا ہو دے دے، قتل کرنا ہو قتل کر ڈال، ہاتھ پیر کاٹنا ہو کاٹ ڈال، اب ہم نبی پہ ایمان لائے ہیں، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ایمان اتنا پاور فل ہو گیا اسی میدان میں، ابھی ایمان لائے، اور ابھی ایمان اتنا پاور فل کہ جان دینے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سجدے میں جنت بھی دیکھ لی، کتنی بڑی چیز، ایک ساتھ تین نعمت، ایمان ملا، سجدے میں میدان میں جنت دیکھی، اور ایمان اتنا مضبوط کہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ برکت تھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی، نبی کی صحبت کی برکت. اسی لیے آج کے زمانے کے اندر بھی ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ایمان میں تازگی اور مضبوطی عطا فرمائیں گے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے زیارت بھی کی ہے، بہت سنے ملاقات بھی کی ہے، اس زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں سے ان کے پیر اور ان کے خسر ابا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولیوں میں سے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کی ایک بات سن لو، پوری زندگی کام آئے گی۔ فرماتے تھے کہ جس نے کسی اللہ والے کی عالم کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ وہ رہا، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ ایمان پر اس کو موت عطا فرمائیں گے، ایمان پر اس کو اس میں خاتمہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، آج کے فتنے کے زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق پیدا کرو، ان کی صحبت کے اندر رہو، اللہ اس کی برکت سے ایمان کو تازہ کریں گے، مضبوط کریں گے، اور اپنے وقت پر ایمان پر اس نے خاتمہ عطا فرمائیں گے۔ یہ دو آیت بڑی زبردست آیت، اس کو یاد کر کے اس کو معمولات میں شامل کرو۔ پہلی آیت فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ کب پڑھو گے یہ آیت؟ رات کو سوتے وقت پر، اس کی برکت سے جادو ٹوٹکا کٹے گا۔ اور دوسری آیت میں نے بتائی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ آیت بھی بار بار دعا میں مانگو۔ پہلا فائدہ، اللہ کی مدد دنیا میں ملے گی اور موت کے بعد بھی اللہ کی مدد ملے گی۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے صالحین کے راستے پر دنیا میں بھی چلنا نصیب ہوگا، اور موت کے بعد ان کے ساتھ حساب کتاب حشر نشر ہوگا۔ اور تیسرا فائدہ، اللہ اس کی برکت سے ایمان اسلام کی حالت میں موت عطا فرمائیں گے۔ اللہ یہ تینوں نعمت مجھے آپ کو عطا فرمائیں، اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائیں، کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ بیچ میں میں نے اکرام مسلم کی ایک بات کہی، کسی مسلمان کو حقیر نیچا معمولی مت سمجھو، اللہ تعالی اکرام کرنے والوں سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور توہین انسلٹ نیچا سمجھنے کے اوپر ڈر ہے، ڈر ہے، ڈر ہے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، اللہ بچاوے، کئی ایمان چلا جاوے اور آدمی کفر میں داخل ہو جاوے۔ اس لیے اکرام مسلم اپنے اندر پیدا کرو، ہر ایک ایمان والے کا اکرام، اس کو اچھا سمجھنا، اس کو اچھا اور نیک سمجھنا، حقیر اور نیچا مت سمجھنا، اور اس میں خصوصاً عالم، حافظ، مدرس، امام صاحب، اللہ کے نیک بندے، ان کا دل و جان سے اکرام کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حقیقی معنی میں ہمیں اقرار مسلم عطا فرما. علماء صلحاء آپ کے نیک بندوں کا عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے, اے اللہ اس کی جان مال کی حفاظت فرما. جان مال کی حفاظت فرما. جان مال کی حفاظت فرما. ایمان اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما. جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما. دوا کھانا کپڑے ہر ضروریات اپنے خزانے میں اس سے پوری فرما. اے بے سہاروں کے سہارے اللہ, اے اللہ بے سہاروں کا سہارا بن جائیے. حفاظت اور نصرت فرما دیجیے. عافیت کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے. رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں ایمانی زندگی عطا فرماؤ, اسلامی زندگی عطا فرماؤ, موت تک اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرماؤ. جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے, اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ. ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرماؤ. اے اللہ مدینہ طیبہ کی موت عطا فرماؤ. بقی میں دفن ہونا نصیب فرماؤ. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو مانگا اور آپ نے دیا, وہی ہم مانگتے ہیں اور عطا کی امید رکھتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك. اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما. آپس میں جوڑ محبت عطا فرما. اے اللہ یہاں جو مسجد کا کام شروع ہو رہا ہے, اے اللہ بہت عافیت کے ساتھ اس مسجد کے کام کو مکمل فرما. اے اللہ زمزم کالونی میں جو مسجد کی توسیع, مدرسہ عبادت گاہ جو بننے جا رہا ہے, اے اللہ اس کو عافیت سے شروع فرما, عافیت سے مکمل فرما. اے اللہ لوگوں کو اس میں چندہ دینے کی توفیق عطا فرما, مال لگانے کی توفیق عطا فرما, اس کی ضروریات خزانے غیب سے پوری فرما. اور اے اللہ مسجد مدرسے کے کام کو عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچاؤ. اے اللہ آپ کے بندوں کے دلوں میں بات ڈال دیجئے کہ وہ اپنی حلال کمائی وہاں لگانے والے بنے. اے اللہ جہاں جہاں ایمان والے ہیں ہر جگہ مسجد عبادت گاہ مکتب مدرسہ اپنے کرم سے قائم فرما دیجئے, اور امت کو ان مبارک سلسلوں کے ساتھ جوڑ دیجئے. تمام مدارس کی, مکاتب کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, جماعتوں کی, مراکز کی, دین کے کاموں کی, کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما. اے اللہ ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرما. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کو سچا پکا کامل متقی مسلمان بنا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.